أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما
یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں مسلمان اور مومن مردوں اور عورتوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ چند خصوصیات ہیں جو مسلمان اور مومن میں ہونی چاہیے اگر یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں تو خدا تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے سے نہ صرف مغفرت کا سلوک کرے گا بلکہ اجر عظیم سے بھی نوازے گا اور وہ کیا باتیں ہیں کہ وہ باتیں یہ ہیں کہ فرما برداری کرنے والی ہو سچ کو اختیار کرنے والی ہوں سچ بولنے والی ہوں صبر کرنے والی ہو عاجزی اختیار کرنے والی بنو صدقہ کرنے والی ہو روزہ دار ہو آنکھ کان منہ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں اور اللہ کا ذکر کرنے والی ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایسی باتیں ہیں اگر کسی میں پیدا ہو جائیں اور کسی معاشرے میں اکثریت میں پیدا ہو جائیں تو ایسا خوبصورت معاشرہ جنم لے گا جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی اس بارے میں اب میں مزید کچھ وضاحت کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ مسلمان اور مومن یہ الگ الگ کیوں کہا گیا ہے اس بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا کلم نومن ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم یعنی بادیہ نشین وہ لوگ جو گاؤں میں دیہاتوں میں رہتے تھے کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن صرف اتنا کہا کرو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا لیکن اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو یہ بتا دیا کہ مسلمان ہونے میں اور مضبوط ایمان دلوں میں قائم ہونے میں بہت فرق ہے. مضبوط ایمان تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تمہارا ہر عمل، ہر فعل، ہر کام جو تم کرتی ہو خدا کی رضا کی خاطر کرو. اللہ کا خوف اور خشیت ہر وقت تمہارے ذہن میں رہے، تقویٰ کی باریک سے باریک راہیں ہمیشہ تمہارے مدد رہیں اور تم ان پر قدم مارنے والی ہو. اپنے بچوں کے دلوں میں بھی ایمان اس حد تک بھر دو کہ ان کا اڑنا بچھونا بھی صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہو. ہاں، جو بڑے بڑے احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان کو مان کر تم اللہ اور رسول کی اطاعت میں داخل ہو چکے ہو. یہ اطاعت تم کرتے رہو، اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلمنا ہمیشہ لاٹھی سے ہوتا ہے، یعنی طاقت سے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کثرت سے لوگ قبول کر رہے ہیں تو اس وقت قبول کر لیا جاتا ہے، اور آمنا اس وقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ دل میں ڈال دے. ایمان کے لوازم اور ہوتے ہیں اور اسلام کے اور، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس وقت ایسے لوازم پیدا کیے کہ جن سے ایمان حاصل ہو. پھر فرماتے ہیں مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کے کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو، سب اپنے تئیں دور ہو جاتے ہیں. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس سے اس بات کی مزید وضاحت ہو گئی کہ تقویٰ کی باریک راہوں پر جب چلنے لگو تو تب سمجھا جائے گا کہ تم مومن ہو. اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ اس کے مقابلے ہو، اور اس کے مقابلے میں کوئی دنیاوی رشتہ، کوئی محبت روک نہ بنے. پھر اخلاقی برائیاں ہیں، ان میں علاوہ بڑی بڑی اخلاقی برائیوں کے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں، مثلا ہمسایوں سے اچھا سلوک نہ رکھنا، آپس میں مل کر کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، ہنسی ٹھٹھا کرنا، اپنے بچوں کو بہت پیار کرنا اور دوسرے کے بچوں کو پرے دھکیلنا. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ وقت پر نماز پڑھو، بڑوں سے ادب سے پیش آؤ، چھوٹوں سے شفقت کرو، یہ نہ کرنا، تو یہ برائیاں ہیں. تو پھر یہ ہے کہ اپنے عہدیداروں کی ہر بات کو غور سے سننا اور ماننا، یہ اگر پیدا ہو جائیں اخلاقی اچھائیاں تو پھر نظام ترقی کرتا ہے. پھر نظام جماعت کی پابندی کرنا. تو فرمایا کہ اگر یہ سب کام خدا کی خاطر کرو گی تو مومن کہلاؤ گی، اور دن بدن ایمان مضبوط تر ہوتا جائے گا. اب یہ مومنانہ حالت پیدا کر لی ہے تو اس میں ایک اہم بات فرما برداری کی بھی ہے. اسی میں فرمایا گیا ہے کامل اطاعت اور فرما برداری دکھاؤ. اب یہ نہیں کہ کیونکہ فلاں عہدیدار سے، فلاں صدر سے یا فلاں عورت سے، جو اس وقت سیکٹری تربیت ہے، میری بنتی نہیں، کیونکہ ایک موقع پر آج سے اتنے سال پہلے اس نے مجھے لوگوں کے سامنے ٹوکا تھا یا میری بات نہیں مانی تھی یا میرے بچوں کو نماز کے وقت شرارتیں کرنے پر خاموش کیا تھا، تو اس لیے میں اب اس کی بات نہیں مانوں گی. یہ فرما برداری نہیں ہے. اور جبکہ تو اتنی ضد آ جاتی ہے یہاں تک کہ بات اس لیے نہیں مانوں گی اب چاہے جو مرضی وہ کہے، چاہے مجھے یہ بھی تلقین کرے کہ نماز میں ٹیڑھی صفوں میں کھڑی عورتوں کو یہ کہہ رہی ہو کہ صفیں سیدھی کر لو، آپس کے فاصلے کم کر لو، خلا کم کرو، تو اس کی بات نہیں مانتی اور پھر ہنسی ٹھٹے میں اس بات کو اڑا دیتی ہیں۔ تو اس کی بات نہ مان کر تم اس کی فرما برداری سے باہر نہیں جا رہی، بلکہ نظام جماعت کے ایک کارکن کی بات نہیں مان رہی، اور صرف نظام جماعت کی لاپرواہی کو لاپرواہی کی نظر سے نہیں دیکھ رہی، بلکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واضح حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہو، اس کو کم نظر سے دیکھ رہی ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان شیطان آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس عہدیدار کی بات نہ مان کر اس کا تو کچھ نہیں ضائع ہو رہا، آپ اپنے درمیان شیطان کو جگہ دے رہی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہیں، جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ محبت ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو محبت کے تقاضے تو اس طرح پورے نہیں ہوتے۔ محبت کرنے والے تو اپنے محبوب کی آنکھ کے اشارے کو بھی سمجھتے ہیں، وہ تو اس کے ایک ارشاد پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ کجا یہ کہ اللہ کے گھر میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم کی پابندی نہ کر رہے ہوں، اور یہ سمجھو کہ یہ بات یہیں ختم ہو گئی؟ نہیں، جو تمہارے بچے تمہارا یہ عمل دیکھیں گے تو وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں سے نہ صرف کسی بھی اچھی بات کہنے والے کا احترام اٹھ جائے گا، بلکہ نظام کے کارکنوں کی عہدیداروں کی عزت بھی ختم ہو جائے گی، اور نہ صرف یہ کہ یہیں یہ سلسلہ رک جائے گا بلکہ اور آگے بڑھے گا، اور اسلام کی خوبصورت تعلیم سے بھی پرے ہٹنے والی ہو جائیں گی یہ اولادیں۔ نام کے تو احمدی رہیں گے، ایک احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے احمدی ہیں، لیکن خلافت اور نظام جماعت کا احترام کچھ نہیں رہے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھی سرسری نظر سے دیکھنے والے ہوں گے، اور جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی حکم دیا جائے گا ان کو شریعت کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں یا جماعت کے بارے میں بتایا جائے گا، تو ایسے بچے پھر منہ پرے کر کے گزر جانے والے ہوتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ایسی ماؤں کے بچے پھر ایک وقت میں ان کے ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں، ان کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتے، اور پھر ماؤں کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بگڑ گئے۔ تو ان کو بگڑنے کی ذمہ داری تو تم خود، ذمہ دار تو تم خود ہو۔ اگر تم چاہتی ہو تو اپنے عمل سے اپنی اولاد کو تباہی کے گھڑے میں گرنے سے بچا سکتی ہو۔ کل مجھے امیر صاحب کہنے لگے کہ یہاں بچوں کی تربیت کے بڑے مسائل ہیں، بچے اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سوال کرو، اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، تو سوال کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں سمجھاؤ کہ کیوں۔ تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ یہ بچوں کی تربیت کے مسائل نہیں ہیں، یہ اچھی بات ہے ان کو سوال کرنے چاہیے، یہ ماں اور باپ کی تربیت کے مسائل ہیں۔ بچے سوال کرتے ہیں تو ماں باپ ان کو سوالوں کے جواب دیں۔ اس بارے میں میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں جلسے پر کہ بچوں سے دوستی کا ماحول پیدا کریں، ان کو احساس ہو کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ہمدرد بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اور جب آپ اپنے آپ میں اپنے خود میں دین کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا تو آپ ایک مضبوط ایمان والے ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے، نظام کا احترام سکھانے والے ہوں گے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بچے آپ کا کہاں ماننے والے نہ ہوں۔ تو جو سوال و جواب ہوگا اس سے بہرحال ان کی تسلی ہوگی، ان کی سیٹسفیکشن ہوگی۔ اور جب تک یہ بچے اس شعور کی عمر کو پہنچیں کہ ان کے دل میں مذہب کے بارے میں سوال پیدا ہونے شروع ہوں، تو قرآن حدیث پڑھ کر، خلفاء کے خطبات سن کر، علماء سے پوچھ کر، کتابیں پڑھ کر وہ خود اپنے سوالوں کے جواب تلاش کر لیں گے۔ یہ کئی دفعہ بات تجربے میں آئی ہے کہ ماں بچوں کے سامنے کہہ دیتی ہے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، اب نہیں کوئی بچہ اس طرح بڑوں کا احترام کرتا، بڑا مشکل کام ہے۔ یہ غلط ہے، بچوں پہ الزام ہے۔ جب بچے کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے تو بچے وہیں ماں کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بات مجھے یوں نہیں اس طرح کرنی چاہیے تھی جس طرح آپ نے سمجھایا۔ تو بچوں سے یہاں میری مراد 16-17 سال کی عمر کے بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ میرے سامنے اعتراف کیا بچوں نے جب ان کو سمجھایا گیا، بلکہ جس نے بھی، کسی عہدیدار نے یا کسی بھی شخص نے جب بچوں کو سمجھایا تو اس کا فائدہ ہی ہوا ہے۔ پھر اس آیت میں فرمایا ہے کہ سچ بولو، اور سچ بولنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سچ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ پیدا ہو جائے تو تقریباً تمام بڑی بڑی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نیکیاں ادا کرنے کی توفیق ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تبھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک شخص حاضر ہوا تھا اور اس نے عرض کی کہ میرے اندر اتنی برائیاں ہیں کہ میں تمام کو تو چھوڑ نہیں سکتا، مجھے صرف ایک ایسی بیماری یا کمزوری یا برائی کے بارے میں بتائیں جس کو میں آسانی سے چھوڑ سکوں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ انسان کی نفسیات اور فطرت کو سمجھنے والے تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم یوں کرو کہ صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ چلو یہ تو بڑا آسان کام ہے، اٹھ کر چلا گیا اور اس وعدے کے ساتھ اٹھا کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو رات کو جب اس کو چوری کا خیال آیا، کیونکہ وہ بڑا چور تھا، اس کو خیال آیا کہ اگر چوری کر کے پکڑا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوں گا اور اقرار کرتا ہوں تو سزا ملے گی، شرمندگی ہوگی، اگر انکار کیا تو یہ جھوٹ ہوگا، تو جھوٹ میں نے بولنا نہیں کیونکہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو آخر اسی شش و پنج میں ساری رات گزر گئی اور وہ چوری پر نہ جا سکا۔ پھر زنا کا خیال آیا تو پھر یہی بات سامنے آ گئی، شراب نوشی اور دوسری برائیوں کا خیال آیا تو پھر یہی پکڑے جانے کا خوف اور جھوٹ نہ بولنے کا عہد یاد آتا رہا۔ آخر ایک دن وہ بالکل پاک صاف ہو کر حاضر ہوا اور کہا کہ اس جھوٹ نہ بولنے کے عہد نے میری تمام برائیاں دور کر دی ہیں، تو یہ ہے سچ کی برکت کہ صرف عہد کرنے سے ہی کہ میں سچ بولوں گا برائیاں دور ہو گئیں۔ تو جب کسی موقع پر آپ سچ بول رہی ہوں گی اور سچ کا پرچار کر رہی ہوں گی تو پھر اس میں کس قدر برکتیں ہوں گی۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذاتی گھریلو رنجشیں عہدیداروں کے خلاف جھوٹی شکایتوں کی وجہ بن رہی ہوتی ہیں، اور جب تحقیق کرو تو پتہ لگتا ہے کہ اصل معاملہ تو دیورانی جیٹھانی کا یا نند بھابھی کا یا ساس بہو کا ہے، نہ کہ جماعتی مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ کو مقدم رکھیں، سچ کو سب سے چیزوں سے زیادہ آپ کی نظر میں اہمیت ہونی چاہیے، سچی گواہی دیں، اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں۔ یہاں پر پھر میں وہی بات کہوں گا کہ بچوں کو اسکولوں میں سچ بولنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس معاشرے میں، اور اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اسکولوں میں بتایا جاتا ہے کہ سچ بولنا ہے۔ تو جب بچہ گھر آتا ہے تو ایسی مائیں یا باپ جن کو نہ صرف سچ بولنے کی آپ عادت نہیں ہوتی بلکہ بچوں کو بھی بعض دفعہ ارادتاً یا غیر ارادی طور پر جھوٹ سکھا دیتے ہیں، مثلاً اسی طرح کہ گھر میں آرام کر رہے ہیں، کوئی عہدیدار سیکٹری مال یا صدر یا کوئی مرد آیا یا کوئی عورت لجنا کی آ گئی تو کسی کام کے لیے، تو بچے کو کہہ دیا چلو کہہ دو جا کے کہ گھر میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ چاہیے بہت تھوڑی تعداد میں ہوں، مگر ہمیں یہ تھوڑی تعداد بھی برداشت نہیں جو سچ پر قائم نہ ہو، کیونکہ اس تھوڑی تعداد کے بچے اپنے گھر سے غلط بات سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ خود مذہب سے دور جا رہے ہوتے ہیں کہ اسکول میں تو ہم کو سچ بولنا سکھایا جا رہا ہے، اور گھر میں جہاں ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں کہ مذہب اصل چیز ہے، نمازیں پڑھنی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، اور اپنا عمل یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر کسی کو نہ ملنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، سیدھی طرح صاف الفاظ میں یہ کو نہیں کہہ دیتے کہ میں اس وقت نہیں مل سکتی، پھر ایسا بچہ اپنے ماحول میں بچوں کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی تعلیم ہے کہ ایک ذرا سی بات پر میری ماں نے جھوٹ بولا یا میرے باپ نے جھوٹ بولا۔ تو جب یہ عمل اپنے ماں باپ کا بچہ دیکھتا ہے تو دور ہٹتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس لیے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ان باتوں کو چھوٹی نہ سمجھیں اور خدا تعالیٰ کا خوف کریں۔ پھر فرمایا صبر کرنے والی بنو، تمہارے اندر وسعت حوصلہ بھی ہونا چاہیے، صبر بھی ہونی چاہیے، برداشت کا مادہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی بات کی کسی سن لی اور صبر کا دامن ہی ہاتھ سے چھوٹ گیا، فون اٹھایا اور لڑائی شروع ہو گئی، یا اجلاس میں یا اجتماع کے موقع پر ملیں تو لڑنا شروع کر دیا کہ تم نے میرے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، یا میری بہن کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، یا میرے بھائی کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، یا بچوں کے بارے میں فلاں بات کی ہے، تم ہوتی کون ہو۔ تو ایسی باتیں کرنے والی تم ہوتی کون ہو، میں اب تمہاری ایسی تیسی کر دوں گی جب بھی مجھے موقع ملا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب یہاں یورپ کے ملکوں میں بھی مختلف طبقوں سے، شہروں سے، دیہاتوں سے، ایشیا سے لوگ آئے ہیں، مختلف مزاجوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو بعض دفعہ اور پہلوں کے بھی میں سے بھی بعض مثالیں ہیں، یہ صرف نہیں نئے آنے والوں میں سے ہی ہیں۔ تو بعض دفعہ چاہے یہ تھوڑی تعداد میں ہی ہوں، چند ایک ہی ہوں، ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ملک میں تو شاید آپ کی یہ برائیاں چھپ جائیں لیکن یہاں آ کر نہیں چھپ سکتی۔ تو ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ آپ اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے منسوب ہو چکی ہیں، آپ کے اخلاقی معیار اب بہت بلند ہونے چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اگر جماعت میں رہنا ہے تو اعلیٰ اخلاق بھی دکھانے ہوں گے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی ہے، اس کی ایسی مثال ہے جس طرح درخت کی سوکھی شاخ جس کو کوئی اچھا مالی یا مالک برداشت نہیں کرتا بلکہ سوکھی شاخ کو کاٹ دیتا ہے۔ پھر اسی بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ نقصان ہو جائے تو رونا دھونا اور پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی سخت منع ہے، چاہے مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو۔ بعض اکثر مائیں الحمدللہ جماعت احمدیہ میں اپنے بچوں کی ضائع ہونے پر بھی بڑے صبر کا مظاہرہ کرتی ہیں، جان جانے پر بھی بڑی صبر کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن کچھ شور مچانے والی، رونے پوٹنے والی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی بہرحال صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ خوشخبری دیتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو بہت بڑا اجر دیتا ہوں۔ پھر اس آیت میں فرمایا گیا ہے عاجزی کے بارے میں کہ عاجزی دکھاؤ۔ اب کہنے کو تو زبانی کہہ دیتے ہیں کہ میں تو بڑی عاجز ہوں، مالی لحاظ سے اپنے سے بہتر یا برابر سے تو بڑی جھک جھک کر یا اس لیول پر باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی تکبر یا غرور ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب اپنے سے کم تر مالی لحاظ سے یا مرتبے کے لحاظ سے کسی عورت سے باتیں کر رہی ہوں، اس وقت پھر بعض دفعہ ایسی عورتوں کو جن میں عاجزی نہیں ہوتی، رعونت اور تکبر کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ عاجزی نہیں ہے کہ امیروں سے تو عاجزی دکھا دی اور غریبوں سے عاجزی نہ ہوئی۔ اب بعض دفعہ یہ اظہار صرف بات چیت سے نہیں ہو رہا ہوتا، اب اگر غور کریں تو ایسی عورتوں کا پھر یا ایسے مردوں کا، دونوں اس میں شامل ہیں، آنکھوں سے بھی تکبر ٹپک رہا ہوتا ہے، گردن پر فخر اور تکبر نظر آ رہا ہوتا ہے، یا چہرے پر تکبر کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو منہ سے جتنا مرضی کوئی کہے کہ میں تو بڑا عاجز انسان ہوں، زبان حال سے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے اور کوئی عاجزی نہیں اس میں۔ پھر گھروں میں مثلا مثال ہے، سجاوٹ کی چیز ہے کوئی پڑی ہوئی، اس کی کوئی تعریف کر دیتا ہے تو بڑی عاجزی سے بظاہر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ سستی سی ہے، اور قیمت پوچھو تو پتہ چلتا ہے کہ صاف بناوٹ اور تصنع سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ بناوٹ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، احمدی معاشرہ ان سے بالکل پاک ہونا چاہیے، حقیقی انکسار اور عاجزی دکھانی چاہیے۔ ہم تو ایک بہت بڑا مقصد لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اگر دنیاوی نام و نمود اور بناوٹ اور تصنع کے چکر میں پڑ گئے تو پھر ان اہم کاموں کو کون سر انجام دے گا؟ جو ہمارے سپرد کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ جتنا تمہیں بڑا مقام ملے اتنے ہی نیچے جھکتے جاؤ، اور اس کے نتیجے میں خدا تمہیں اتنا ہی اونچا کرتا چلا جائے گا۔ تو ایمان کا تو یہ مقام ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ بندوں پر۔ اور جس شخص کو ہم نے اس زمانے میں مانا کہ اس کے سلسلہ بیعت میں شامل ہو کر اس کے ہر حکم کو بجا لانے کا ہم عہد کرتے ہیں، اس کا عمل تو عاجزی کی اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے کہ خدا نے بھی خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ بس ہر احمدی کو عمومی طور پر اور عہدے داران کو خصوصی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ عاجزی دکھائیں، عاجزی دکھائیں، اور عاجزی کو اپنے اندر اور اپنے ممبرات اور اپنی ممبران کے اندر، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، پیدا کرنے کی خاص مہم چلائیں۔ اس سال اکثر جگہ ذیلی تنظیموں کے انتخابات ہو رہے ہیں، آپ کا بھی کل ہو گیا، تو اس خوبصورت خلق کو کی طرف بھی توجہ دیں اور نئے عزم کے ساتھ توجہ دیں، لوگوں سے دعائیں بھی لیں عاجزی دکھا کر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کی ضمانت بھی لیں۔ بس دیکھیں خدا تعالیٰ تو کس کس طریقے سے اپنے بندوں کی بخشش کا سامان کر رہا ہے کہ عاجزی دکھاؤ تب بھی تمہیں بخش دوں گا۔ اب ہم ہی ہیں جو ان باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے ان سے دور بھاگ رہے ہیں۔ پھر فرمایا صدقہ کرنے والی ہوں۔ اب صدقہ ایک ایسی نیکی ہے جس کو کرنے والے کا تو بیڑا پار ہو گیا، لیکن ایسے لوگ جو توفیق ہوتے ہوئے ہاتھ روکے رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول نے بڑی سخت انذار کیا ہے اور تنبیہ کی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح دو فرشتے اٹھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس جیسے اور پیدا کر، اور دوسرا کہتا ہے کہ روک رکھنے والے، خرچ نہ کرنے والے، صدقہ خیرات نہ کرنے والے کنجوس کو ہلا اور اس کا سارا مال و متاع برباد کر دے، یہ دیکھیں کس قدر انذار ہے۔ پھر پڑھی لکھی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، جو کسی بھی رنگ میں کوئی بھی کام کر سکتی ہیں، کسی کام میں بھی مدد کر سکتی ہیں دوسروں کی، تعلیم میں یا کوئی چیز سکھانے میں، تو یہ بھی ان کے لیے صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر کوئی ہر دوسرے کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچاتا رہے تاکہ یہ حسین معاشرہ قائم ہو جائے، اور خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے بندوں سے مغفرت کا سلوک فرمانے کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ روزہ رکھنے والیاں بھی میرے بہت قریب ہیں۔ اب صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس کا ثواب تب ہے جب اس کے پورے لوازمات بھی ادا کیے جائیں۔ اب رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ روزہ رکھنے سے صرف اجر عظیم کے وارث نہیں بن جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ جو تم نے روزے رکھنا ہے مجاہدہ کیا ہے، اس کے اثرات اب سارے سال پر محیط ہونے چاہیے۔ تمہاری راتیں عبادت میں زندہ رہنی چاہیے، قرآن شریف کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی خاطر تمہاری توجہ رہنی چاہیے، پاک خیال اور پاک زبان کا لحاظ تمہیں ہر وقت رہنا چاہیے۔ اب مثلاً روزہ دار کو حکم ہے کہ تم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، تم نے کسی سے نہیں لڑنا، ورنہ تمہارے روزے بے فائدہ ہیں۔ اگر تمہارے سے کوئی لڑے، تمہیں کوئی غلط بات کہے، تو کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ اب یہ ہماری ٹریننگ کے لیے ہے کہ روزے میں یہ سب برائیاں چھوڑنی ہیں تاکہ آئندہ زندگی میں بھی تمہاری روزمرہ معمول، تمہاری زندگی کا حصہ بن جائیں یہ نیکیاں اور یہ برائیاں چھٹ جائیں۔ یہ نہیں کہ آج تو میں نے نہیں لڑنا، کہ میں نے چغلی نہیں کرنی، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، میں نے کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرنا، میں نے دو دلوں میں پھوٹ نہیں ڈالنی، کیونکہ میں روزے دار ہوں۔ جب میرے روزے ختم ہوں گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گی اور جواب دوں گی، یہ نہیں ہے۔ کیونکہ جو تم نے میرے سے سلوک کیا ہے، روزے ختم ہونے کے بعد ہی سارے سلوکوں کا جواب ملے گا۔ یہ تو تعلیم نہیں ہے، یہ تو ہمیں ایک طریق سکھلایا گیا ہے ہماری تربیت کا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں تم اپنی یہ برائیاں دور کرو اور پھر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے مغفرت کے سامان پیدا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا اور تمہاری اولادوں پر بھی فضل فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس ضمن میں مزید کہنا چاہتا ہوں، چند دنوں تک رمضان شروع ہونے والا ہے، تو یہ عہد کریں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ایک یا دو برائیاں جو ہم میں ہیں، یہ خود جائزہ لیں کہ کیا کیا برائیاں ہیں، ان کو ہم خود دور کریں گے اور ختم کریں گے۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ کوئی اس وہم میں نہ رہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں، اگر کوئی اس وہم میں ہے تو اس کو بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رحم کرے۔ پھر اس میں یہ حکم ایک ہمیں دیا گیا آیت میں کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں بنو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آنکھ، کان، منہ وغیرہ بھی ہیں، کیونکہ ان کی تم نے اگر حفاظت نہ کی تو یہ بھی برائی پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کانوں سے بری باتیں سنو، منہ سے بری باتیں کرو، تو یہ بھی ان کی حفاظت نہیں ہے۔ آنکھوں سے غلط قسم کی نظارے دیکھو تو یہ بھی منع ہے۔ بعض فلمیں دیکھی جاتی ہیں، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں یا باہر جا کے دیکھ رہے ہوں، جو اخلاق سوز قسم کی فلمیں ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں کہ تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، یعنی جب وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کریں گے، لغو سے اعراض کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں گے۔ کیونکہ جب ایک شخص دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے اور اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ کسی اور کے مال کو ناجائز طریقے سے کب حاصل کرنا چاہتا ہے اور کب چاہتا ہے کہ میں کسی دوسرے کے حقوق کو دبا لوں؟ اور جب وہ مال جیسی عزیز چیزوں کو خدا کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، تو پھر آنکھ، ناک، کان، زبان وغیرہ کو غیر محل پر کب استعمال کر سکتا ہے؟ یعنی کہ جب ان کو جہاں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے وہاں کس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب ایک شخص اول درجہ کی نیکیوں کی نسبت اس قدر محتاط ہوتا ہے تو ادنا درجہ کی نیکیاں خود بخود عمل میں آتی ہیں، یعنی کہ جب بڑی بڑی نیکیاں کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ خود بخود ہونے لگ جاتی ہیں اس شخص سے۔ پھر آپ نے فرمایا، قرآن نے چونکہ کل ملل اور فرقوں کو زیر نظر رکھ لیا تھا اور تمام ضرورتیں اس تک پہنچ کر ختم ہو گئی تھیں، اس لیے قرآن نے عقائد کو بھی اور احکام عملی کو بھی مدلل کیا، یعنی تمام فرقوں اور قوموں کو پیش نظر تھا اللہ تعالیٰ کے، اس لیے سب کو مطابق حکم دیا گیا ہے قرآن شریف میں۔ اور عقائد کو بھی اور احکام عملی کو بھی، جو ہماری ایسے حکم ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، دلیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے، کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی مومنوں سے کہہ دے کہ کسی کے ستر کو آنکھ پھاڑ کر نہ دیکھیں اور باقی تمام فروج کی بھی حفاظت کریں۔ لازم ہے کہ انسان چشم خوابیدہ ہوتا ہو، یعنی کہ پوری آنکھ نہ کھولے بلکہ جھکی ہوئی نظر ہو، تاکہ غیر محرم عورت کو دیکھ کر فتنہ میں نہ پڑے۔ کان بھی فروج میں داخل ہیں، جو قصص سن کر فتنہ میں پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ کان جو ہیں یہ بھی فروج میں داخل ہیں، جو قصے سن کر، باتیں سن کر پھر فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ جھگڑے کی باتیں ساری جو سنی جاتی ہیں، جس طرح کہ پہلے میں نے کہا کسی سے کوئی بات کی سنی اور پھر جا کے لڑنے پہنچ گئے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر فرمایا کہ تم موریوں کی حفاظت رکھو، اور کہا کہ بالکل بند رکھو، ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور یہ طریق اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی رکھتا ہے، جس کے ہوتے ہوئے بدکاروں میں نہ ہو گئے۔ اب جہاں یہ فرمایا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، مردوں کو کہ عورتوں کو نہ دیکھو، وہاں عورتوں کے لیے بھی ہے کہ ایک تو اپنی نظریں نیچی رکھو اور مردوں کو نہ دیکھیں، دوسرے قرآن کریم کے حکم کے مطابق پردہ کریں۔ اب یہاں یہ بیان بہانے بنائے جاتے ہیں کہ یورپ میں پردہ کرنا بہت مشکل ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ایک طرح کا کمپلیکس ہے میں سمجھتا ہوں، اور عورتوں کے ساتھ مردوں کو بھی ہے۔ تم اپنی تعلیم چھوڑ کر خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے معاشرے کو خوش کرنے کے بہانے تلاش کر رہے ہو، بلکہ اس معاشرے میں بھی سینکڑوں ہزاروں ہیں جو پردہ کرتی ہیں عورتیں، ان کو زیادہ عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے بنسبت پردہ نہ کرنے والیوں کے، اور معاشرتی برائیاں بھی ان میں اور ان کی اولادوں میں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں جو پردہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ بہت ہی بعض و بھیانک صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ اب انٹرنیٹ کے بارے میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے پردہ نہ کرنے کے ہی، کہ چیٹنگ ہو رہی ہے، وہیں نمبر جو آپ کے اوپن کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ، بات چیت، چیٹنگ شروع ہو گئی، اور پھر شروع میں تو بعض دفعہ یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کون بات کر رہا ہے، یہاں ہماری لڑکیاں بیٹھی ہیں، دوسری طرف سے پتہ نہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور بعض لڑکے خود چھپاتے ہیں اور بعض لڑکیوں سے لڑکی بن کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہ بھی میرے علم میں آئی ہے بات۔ اور لڑکیاں سمجھ کے کہ یہ تو بات چیت شروع ہو گئی، جماعت کا تعارف شروع ہو گیا، اور لڑکی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ چلو دعوت اللہ کر رہی ہوں میں, تو یہ پتہ نہیں کہ اس لڑکی کی کیا نیت ہے. آپ کی نیت اگر صاف بھی ہے تو دوسری طرف جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ اس کی نیت کیا ہے, یہ آپ کو کیا پتہ. اور آہستہ آہستہ بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ تصویروں کے تبادلے شروع ہو جاتے ہیں. اب تصویریں دکھانا تو انتہائی بے پردگی کی بات ہے. اور پھر بعض جگہوں پہ رشتے بھی ہوئے ہیں, جیسے میں نے کہا بڑے بھیانک نتیجے سامنے آئے ہیں, اور ان میں سے اکثر رشتے پھر تھوڑی عرصے کے بعد ناکام بھی ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ آپ نے اگر تبلیغ ہی کرنی ہے, دعوت اللہ کرنی ہے, تو لڑکیاں لڑکیوں کو ہی دعوت اللہ کریں, ان کو لڑکوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ کام لڑکوں کے لیے چھوڑ دیں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کے بہت بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں. آج تو انٹرنیٹ ہے, آج سے پہلے بھی جہاں بھی وہ عورتیں جنہوں نے غیر جماعت مردوں سے شادیاں کی ہیں اب پریشانی اور پشیمانی کا اظہار کرتی ہیں اور لکھتی ہیں کہ ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی جو غیر جماعت سے شادی کی. اول تو بچے باپ کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں غیر جماعت باپ کی طرف, اس لیے کہ اس میں آزادی زیادہ ہے. اور اگر بعض بچیاں ماں کے زیر سر کچھ نہ کچھ جماعت سے تعلق رکھ بھی رہی ہیں تو باپ مجبور کر رہا ہے کہ تمہاری شادی غیر جماعت میں ہی ہوگی. تو بعض بچیاں باپوں کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں, لکھتی ہیں کہ ہماری مدد کی جائے, ہم نہیں شادی کرنا چاہتے غیر جماعت میں, لیکن اکثر مجبور بھی ہوتی ہیں. تو مائیں بھی اور باپ بھی اس بات پر نظر رکھیں کہ اس طرح کھلے طور پر یہ انٹرنیٹ کے رابطے نہیں ہونے چاہیے. پیار سے سمجھائیں, آرام سے سمجھائیں, لڑکیاں خود بھی جو شعور کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں خود بھی ہوش کریں. ورنہ یاد رکھیں کہ ایم ڈی ماؤں کی کوکھوں سے نکلنے والے بچے آپ غیروں کی گودوں میں دے رہی ہوں گی. کیوں اپنے آپ پر اپنی نسلوں پر ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں, لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں. یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے. جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا, ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو. اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں. لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے. بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے. پھر جس حالت میں کہ پردہ میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور فسق و فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہوگا. مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں. نہ خدا کا خوف رہا ہے, نہ آخرت کا یقین ہے. دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. پس سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی جو آزادی کا نعرہ لگانے والے ہیں وہ بھی سن لیں کہ آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو. اگر یہ درست ہو جاوے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات سے مغلوب نہ ہو سکیں, تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں. اور نہ موجودہ حالات میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو, گویا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کسی بات کے نتیجے پر غور نہیں کرتے. کم از کم اپنے کانشس سے ہی کام لیں کہ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جاوے. قرآن شریف نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے, کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے. فرمایا کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم, کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں, یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا. فروج سے مراد شرمگاہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک سوراخ جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں, اور ان میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورت کا راگ وغیرہ سنا جائے. پھر یاد رکھو کہ ہزار در ہزار تجارب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے آخر کار انسان کو ان سے رکنا ہی پڑتا ہے. پھر آخر میں فرمایا ہے, اسی آیت کی مزید تشریح میں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والیاں بنو. تو اس میں ایک تو پانچ وقت نمازوں کی طرف توجہ ہے کہ خود بھی نمازوں کو سنوار کر جو نماز پڑھنے کا حق ہے اس حق کے ساتھ پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر غور سے ہر لفظ جو تم پڑھتے ہو اس کو سمجھو, ذہن میں ہو کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں اور اس سے کچھ مانگنے آئی ہیں. وہی ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے, وہی ہے جو ہماری مشکلیں آسان کرنے والا ہے, وہی ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور یہ باتیں اپنی اولادوں کے ذہنوں میں بھی ڈالیں, پھر ہر وقت یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ مختلف وقتوں میں ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا اثر اب ہمارے ذہنوں پر ہر وقت قائم رہنا چاہیے. ہر کام کرتے وقت اللہ کے نام سے شروع کیا جائے, اللہ کا ذکر سے زبانیں تر رکھی جائیں, درود شریف پڑھا جائے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہے. بچوں کو اس ماحول میں رکھیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث تو فرمایا تھا ایک دفعہ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اسکول بھجوانے کے لیے, ویسے بھی جب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی ساتھ ساتھ بچوں کے لیے دعائیں کرتی جائیں, تو اس سے ایک تو بچوں میں بھی دعائیں کرنے کی عادت پیدا ہو جائے گی, دوسرے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنا رہی ہوں گی آپ ان دعاؤں کے ذریعے سے, اور یہ بچے جب بھی آپ سے جدا ہوں گے وقت گزاریں گے اسکول کا یا جہاں بھی کھیلنے گئے ہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے, ان دعاؤں کے حصار میں ہوں گے جو آپ ان کے لیے ہر وقت کرتی رہتی ہیں. پھر خامدوں کو بھی توجہ دلائیں, نمازوں کے لیے انہیں اٹھائیں. خامد بیوی کو نماز کے لیے اٹھانا اور بیوی کا خامد کو نماز کے لیے اٹھانا دونوں کو حدیثوں میں آیا کہ ثواب ہوتا ہے اس کا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ دنیاوی چیزیں تو عارضی ہیں, ختم ہو جائیں گی, 60-70-80 سال کی عمر میں واقع کبھی نہ کبھی تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیکیوں پر قائم کرے, اور آپ سب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی ہوں اور جماعت کے تعلیم پر عمل کرنے والی ہوں, جماعت کا وقار بلند کرنے والی ہوں, اور اس اجتماع میں جو کچھ آپ نے حاصل کیا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے.